بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سورة ياسين کی تفسیر کرتے ہوئے ہم پہنچ گئے آیت نمبر 26 اور 27 میں. ماہ مبارک رمضان بھی شروع ہو گیا ہے اور بہار قرآن ہے. یہ مہینہ قرآن کے بہار کا موسم ہے, تو یقیناً اس میں جو آیت پڑھیں گے, جو تفسیر سنیں گے اور تدبر کا بہت زیادہ قرآن مجید بھی تاکید کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیوں قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. مطلب یہی تفسیر اور قرآنی جو علوم ہے, معارف قرآنی وغیرہ ہیں, انہی کی طرف اشارہ ہے.
آغا معذرت میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ کی ویڈیو چلی گئی ہے, وہ شب پھر سے آپ کا کیمرہ پریشان کر رہا ہے.
جی یہ ایک مسئلہ جو ہے انشاءاللہ ویب کام اسی لیے میں نے آرڈر کیا ہوا ہے, تو وہ شاید 4 یا 5 مئی کو پہنچے گا میرے پاس امیزون سے, تو شاید یہ سچویشن تھوڑی سی نہ ہو جائے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگر پھر سے کیمرہ آف ہوا ہے, بہرحال یہ ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں یہ لیپ ٹاپ میں رہیں گے کچھ عرصہ تک. میں کافی کوشش کی اس کو ریلیز کرنے کے لیے کہ ہوا نہیں ہے, تو چلیں بہرحال تفسیر کی طرف چلتے ہیں. کیمرہ آف بھی ہو جائے تو میری وائس آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ہم نے پڑھا ابھی تک کہ جو دور سے ایک شخصیت تشریف لائے تھے حبیب نجار کے نام سے, اور اس نے جو ہے ہماری اگر فقہی اعتبار سے دیکھیں تو امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی کیا اس نے, بلکہ اس کی عین تک چلا گیا. عین یعنی اس میں ان کی اپنی قربانی دی, اس نے شہادت پیش کی اپنی, اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے دفاع کیا انبیاء اور اولیاء کے لیے, اولیاء کا اور خاص کر نبیوں کا اور خدا کے پیغمبروں کا دفاع بھی کیا. نتیجے میں انطاکیہ والوں کا رد عمل کیا ہو رہا ہے, وہ کیا رد عمل دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون. نتیجے میں اس بندے خدا سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس بخشش یعنی کیسی بخشش اور عنایت میرے اوپر کر دی ہے, یعنی مجھے باعزت اور محترم لوگوں میں سے قرار دیا ہے میرے پروردگار نے. یہاں کچھ نکات ہیں جس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے, کیونکہ قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے اور اسلوب کو اور اپنے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بہت سی چیزیں قرآن مجید اپنے انداز میں پیش کرتا ہے. اصل میں قصہ اور کہانی بیان کرنا قرآن کا ہدف نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایک کہانی بتا رہے ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کہانی کے ٹیسٹ کو یا اس کہانی کو انجوائے کریں اور اس کے اندر کھو جائیں. اصل میں کہانی ایز اے ایگزامپل کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور اس کے اندر سے جو میسیجز آ رہے ہیں ہمارے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے اور ہمارے یعنی خود ایمان کے لیے, عقیدے کے لیے, اس پر قرآن مجید کا اصل میں فوکس ہے. یہ قرآن نے اس کو ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید ایسی ایسی چیزیں ہمیں بیان کرتا ہے جس کی ہمارے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہوتی سم ٹائم پر, بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس, پہلے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی, اور نہ جو ہے ہم جو ہے جو تاریخی اعتبار سے جو مختلف چیزوں کے بارے میں ریسرچ اور تحقیقات کی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ کہ صرف ہم گیس لگاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو انالائز کر کے ایک رزلٹ لے آتے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید اس واقعے کو یعنی جس انداز میں بیان کر رہا ہے, نتیجہ بیان کر رہا ہے یہاں پر, قیل ادخل الجنت, نتیجہ صرف بیان کیا ہے, یعنی انہیں قتل کیا گیا. یہ قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا, جس قتل کا نتیجہ یعنی ان کی طرف سے جو انطاکیہ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے تو قتل کیا گیا ان کو, لیکن اللہ نے اصل میں اس کو شہادت دی ہے, شہادت پائی ہے, اور شہادت کا جو نتیجہ بن گیا وہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا. قیل ادخل الجنہ, اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنے فعل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, قیل ادخل الجنہ, سیدھے وہ بہشت میں چلا گیا ہے. मतलब ये कि ये जो इशारा है, बाकी सारे जो मराहिल हैं कि इंसान मरता है फिर दफन होता है, हमारे जो दुनिया के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है, उसकी गुसल होती है, फिर तदफीन होती है वगैरह, फिर उसके बाद उसने बरजख का एक पूरा रास्ता तय करना होता है, पता नहीं कब्र नहीं उसको कितना टाइम लगेगा, जो नॉर्मली हम सब जिस प्रोसेस से गुजरते हैं। कि कई बार मैंने इन वाकयात को नकल किया है कि इंसान जब मरने के बाद एकदम से आलम अरवाह में नहीं पहुंचता, हर किसी के नसीब में नहीं है ये चीजें। अल्लाह करे कि हम सबको माह मुबारक रमजान की बरकतों से हमारे नसीब में ये चीजें हो जाएं, लेकिन आम तौर पे ये कोई फार्मूला नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं। यहाँ कुरान मजीद इस शख्स की उस जो जर्नी है पर मिनट लाइफ की, जो जर्नी उसने स्टार्ट की है, उसमें डिस्टेंस को कुरान मजीद ने बिल्कुल क्लोज कर दिया। यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया कि वो पहुंच गया उधर बरज़ख की जन्नत में, वो पहुंच गया है बगैर किसी फासले के। ये मुदाफ़े रसूल और रिसालत सीधा जन्नत में भेजा गया, यानी उसकी, या एक माने ये भी हो सकता है कि उसकी कब्र खुद जन्नत बन गई है कि जिसमें कहा कि ये जो बहश्त है या तो रोज़तु मिन रियाज़ुल जन्ना है या खौफ़ुन मिन नार है। बहश्त जो है बाज लोगों के लिए जन्नत का एक बाग है, या जो है बाज के लिए क्या है कि वो जहन्नम का एक जो है घड़ा है। चंद पॉइंट्स की तरफ जो है यहाँ इशारा करते हैं कि लदखुलिल जन्ना, ये नहीं कहा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, यानी मसलन कुलना उदखुलूहुल जन्ना, अगर ऐसा होता कि हमने कह दिया कि हाँ तुमने मुदाफे रिसालत हो, तुम मुदाफे रसूल हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। या मुदाफे रिसालत कहते, मेरे दिमाग में बहुत अरसा पहले, चंद साल पहले जब कार्टूनों का मसला बना था यहाँ डेनमार्क में, कराची में एक पहला शख्स जो है इसी मुदाफे रिसालत के तौर पे शहीद हुए थे, उसका जिक्र आया तो परवरदिगार आलम से 10 बदुआ उस शहीद के दर्जात आली हैं, मजीद आली फरमाए, और माह मुबारक रमजान और उस शहीद की बरकतों से हमारा भी जो सफर होगा, सफर दायमी और आखिरती, उसको आसान करदार दे हमारे लिए इंशाल्लाह। फरमाया कि दाखिल हो जा, बल्कि उसे डायरेक्ट कहा, उसे दाखिल किया गया। यानी असल में मसला क्या है, आयात या कलाम खुदा वहीं फैले खुदा होता है, ऐसा नहीं होता कि खुदा पहले ऑर्डर करे फिर उसकी इम्प्लीमेंट शुरू हो जाए, जैसे कि हमारे यहाँ आमतौर पर जिंदगियों में ऐसा होता है कि पहले ऑर्डर आता है, पहले बात आती है, फिर अमल आना शुरू होता है। नहीं, कलाम खुदा फैले खुदा है, आयत इलाहिया वही, मतलब कुरान की जो आयत है वो फैले खुदा ही है। इज़ा अरादा यकून लहु कुन फयकून है, वहां पर इसने मौलाए मुतखियान भी इसकी तरफ इशारा फरमाते हैं, फरमाते हैं कलामहू सुबहानहू फ़ालहू, अल्लाह का कलाम मतलब अल्लाह का फ़ेल, यानी कि अल्लाह ने कह दिया है, अभी हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा, एक मरहला तय होगा, फरिश्ता आएगा, ऑर्डर पास होगा, किस फरिश्ते की ड्यूटी लगी है, किस तरह होगा, कुछ नेचुरल कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, वो प्रिपरेशन होगी, ये चीजें नहीं है। कलाम खुदा फ़ेल खुदा है, मौला फरमाते हैं कलामहू सुबहानहू फ़ालहू। इसलिए ऊपर आयत में ये इतने सारे उसको डायरेक्ट का वो जन्नत में चला गया, यानी कलाम खुदा फ़ेल खुदा है। दूसरा जो है, कुरान ने यहाँ पर शहीद के, ये जो शहीद है मुदाफ़े रिसालत है और मुकद्दसात है, इसके जो है आखिरी जुमले भी नकल किए हैं कुरान ने। आला उस शहीद ने कहा, या लैत कौमी यअलमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। उसने कहा, ए काश मेरी कौम को भी मालूम होता कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे मुकरमीन में से बाइज्जत तरीन लोगों में से करार दिया। इंशाल्लाह मुकरमीन पे आगे गुफ्तगू करेंगे, बाइज्जत जो है लोगों में से मुझे करार दिया है, यानी कैसे मेरी कब्र रोजतुल जिनान बन गया, कैसा मेरा सफर बरजख तक पलक झपकते ही हो गया, सीधा आलम अरवा में मैं पहुंचा, कैसे मैं जिंदा हूं, यानी मैं मरा नहीं, उन्होंने तो मुझे मार दिया था, कत्ल किया फिजिकली तौर पर, लेकिन मैं तो दायमी और जिंदा हूं और वाकयान जिंदा हूं, क्योंकि फरमाया कि वो रिज़्क पा रहा हूं, ये शहीदों के बारे में फरमाया कि उनको मुर्दा मत कहो, मैं वो शहीदों वाली जिंदगी पा चुका हूँ, दायमी और रिज़्क भी पा रहा हूँ। काश कि ऐसा हो जाता, ये मेरी कौम को भी पता चलता कि ये हकीकी जिंदगी कितनी मीठी और कितनी शीरीन और कितनी अटक करने वाली, कितनी जबरदस्त किस्म की ये जिंदगी है। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, یعنی یہ شہادت در حقیقت میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا کہ فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے ہر قسم کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ایک ایسے جو معاف ہوتا تو وہ وزن ہے ہی نہیں, ویٹ اس کا رہا نہیں, ہلکا ہو جاتا ہے. ہلکا ہوتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو گناہوں کے اتنے بڑے منو بوجھ کو لے کے سفر کرنا ہے جس نے, اور وہ بوجھ آہستہ آہستہ اس سے کم ہوگا ادھر پہنچتے پہنچتے, اس کے لیے کتنے سال لگیں گے, سینکڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں, بعض اوقات دہائیاں بھی ہو سکتی ہیں, سینکڑوں بھی ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو. مجھے مکرمین میں سے قرار دیا ہے. دیکھیں یہ مکرم جو ہے نا, مکرم جو ہے سارے نہیں ہو سکتے, سب کو یہ سب شہیدوں کو بھی یہ مقام مکرم نہیں ملتا. یہ جو مکرم مقام ہے, کرامت اور مکرم اسی ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں, یہ مقام سب شہیدوں کو بھی نہیں ملتا. شہید مکرم خاص بہت ہی کم شہدا ہوتے ہیں جو شہید مکرم کہلاتے ہیں. قرآن مجید نے فرشتوں میں سے بعض کو مکرمین فرشتے کہا. سورہ عبس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں دیکھیں تو وہاں پر کہتے ہیں بِعَيْدِ سَفَرَ كِرَامًا بَرَرَةً, اور اسی طرح جو ہے سورہ انبیاء میں بھی ہے کہ فرمایا بل عباد مکرمون, بلکہ وہ جو ہے ہمارے مکرم بندوں میں سے ہیں. لفظ مکرم جو ہے عام مومنین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ فرشتوں کے لیے ہوا ہے. شہیدوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو مکرمین میں سے ہیں, مکرمین میں سے ہیں, اور مکرمین کی جو اعلیٰ اور ارفع ترین مثال ہے وہ ائمہ ہدا طیبین طاہرین و معصومین علیہ صلوات اللہ وسلم علیہ ہیں. کہ زیارت جامعہ کبیرہ, کہ اس کو ضرور پڑھیں, یہ زیارت جامعہ کبیرہ امامت و ولایت کا جو ہے پورا چارٹر ہے, پورا جو ہے آپ اس کو کہیں کہ دستور ہے اس کے اندر, اور بہت کچھ ہے, آئیڈینٹی, شناخت, شخصیت, پرسنل, بہت کچھ ہے اس کے اندر. انشاءاللہ کہ خدا توفیق دے کہ کسی وقت اس قسم کی زیارات کی شرح کرنے لگ جائیں, اگرچہ ہمارے دامن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی شرح کریں, لیکن بہرحال اپنی استطاعت اور ضرورت کے مطابق. زیارت جامع کبیرہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی اس قسم کے جملات آئے ہیں کہ مثلا انسان تمام موجودات کے مقام میں مکرم و افضل ہے, کہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اور تمام انسانوں اور مخلوقات میں افضل ترین و ارفع ترین و اکرم ترین و مکرم ترین جو ہستیاں ہیں وہ محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ ہے, البتہ انبیاء و اولیاء سب ہیں, ان کے لیے خاص قسم کے جو ہے ایک احترام کے پروردگار عالم کے ہاں موجود ہے. بہرحال اس طرح جو یہ جو شہید نے کہا یا لیتنی, اے کاش, یہ جو اے کاش اپنی قوم کے بارے میں, کتنا عظیم المرتبہ انسان تھا جس قوم نے اسے قتل کر دیا اس کے حق میں کتنی چاہتا ہے کاش کی یہ ہدایت پاتے. یہ وہی نہیں ہے جو شہید الشہداء علیہ السلام کربلا میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں نظر نہیں آتا یہ طریقہ. یہ تمام جو اعلیٰ شہید ہوتے ہیں نا, مکرم شہید ہوتے ہیں, ان کی آرزو یہی ہوتی ہے, وہ اپنے قاتلین کی ہدایت کی آرزو کرتے ہیں. اس دن بھی ہم نے گفتگو کی جو خط تھا مولا کائنات کا شرح ناجی البلاغہ میں, کہ دیکھیں کہ حضرت اپنے قاتلین کی بھی ہدایت چاہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ یہ گمراہ کیوں نہیں ہوئے. یہاں شہید جو ہے کہہ رہا کاش, ٹھیک ہے انہوں نے مجھے قتل کر دیا میرا حق پر, لیکن کہہ رہا کہ کاش یہ ان کو پتہ چلتا اور یہ بھی سیدھے راستے پر آ جاتے. یہ ہماری دینی ثقافت کا ایک آفیشیل سلوگن ہے یا لائتنی, اور ہم اور شہیدوں میں جو فرق ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب شہید اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ خدایا لا یا لیتنی, اے کاش سب کے نصیب میں یہ جام شہادت ہو جائے, جو ہمارے ساتھی تھے جو منزل شہادت کو نہ پہنچ سکے, راستے میں ہی رہ گئے, ابھی راستے میں آ رہے ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, دیر ہو چکی ہے ان کے لیے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا, قرآن کی دیگر آیات میں کہا کہ ابھی وہ یلحق بہم ہیں, یعنی ان تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی راستے میں جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. البتہ جو ہے قرآن, یہ جو تعبیر قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس آیت کے اندر, اس میں شہیدوں کے حوالے سے یا لیتنی جو وہ کہہ رہے ہیں اے کاش, اس میں ان لوگوں کے لیے یہ آرزو رکھ رہے ہیں جنہوں نے راستہ بدلا نہیں ہے, شہادت کا پٹری چینج نہیں کی ہے, سچ کے راستے صراط مستقیم حق کے راستے کی پٹری نہیں بدلی, اسی ٹریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی راستے میں منتہا شہادت ان کے نصیب میں نہیں ہوئی ہے, لیکن اسی راستے میں سفر جاری وہ ساری رکھا ہوا ہے, آرزو بھی وہی ہیں, ان کے جذبے بھی ٹھنڈے نہیں ہو گئے ہیں, بالکل تھکے بھی نہیں ہیں, ہارے بھی نہیں ہیں, پیچھے بھی نہیں ہٹے ہیں, نہ کسی کے مذمتوں سے, نہ جو ہے نقصان اٹھانے سے, نہ کسی क्या कहते हैं ज़ाहरी तौर पर हत्ता जो है ज़ाहरी पैरामीटर्स में शिकस्त के हवाले से किसी भी हवाले से वो जो है खुद को नाकाम नहीं समझते, हौसला नहीं हार चुके हैं, डटे हुए हैं, अपनी मंजिल में बैठे हैं, अकेले ही क्यों ना हो किसी भी सिचुएशन का सामना करें। यह उनके लिए कहा है बिल्लदीना लम यलहकू बिहिम, वो उसी रास्ते के सफर राही हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि अगर वो उन्होंने इरादा बदला होता, रास्ता बदला होता, डी ट्रैक हो चुके होते, गलत ट्रैक में चले गए होते तो लम यलहकू बिहिम का लफ्ज नहीं आना चाहिए था, बल्कि होना चाहिए था यलहकू, यानी वो उन्होंने वो रुक गए, पीछे हट गए, उन्होंने पीछा हटना शुरू कर दिया, रास्ता ही बदल दिया, मुश्किलात देकर शहादत के रास्ते के बजाय आसान रास्ता चुन लिया, कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया बातिल के साथ वगैरह वगैरह। लिहाजा एक तीसरा जो लाइतनी है वो शोहदा के वारिसीन के बारे में भी आया है कि शहीदों के जो वारिस हैं वो भी अफसोस करते हैं, यानी वो यूं कहते हैं कि काश जो हमारा जो अजीज था जो शहीद हुआ है, काश यो कि हम भी नॉर्मल मौत और बिस्तर बीमारी में और वेंटिलेटर में मरने के बजाय शहादत की मौत हमें मिलती, अगर बिस्तर बीमारी में भी होते तो कोई इस तरह मर जाते कि वो बामकसद मौत होती, सिर्फ मौत जो क्योंकि आना ही है मौत ने, उसके बजाय कोई मकसद और मंजिल कोई बामकसद और इलाही रास्ते के अंदर हम मरते, चाहे बिस्तर बीमारी पे मरते या किसी मैदान में जाकर मरते। लिहाजा जो है उनके लिए बारे में कहा कि शहदा के जो बामारिफत वारिसीन होते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे मनाजिर होते हैं, मैं माज़रत थोड़ी सी तफसीरी उससे थोड़ा सा बाहर जाऊंगा कि बाज़ औक़ात हम अपनी सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि कोई शख्स जब शहीद होता था, खास करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला उरूज पर था, तो हमने बाज़ लोगों को के बाज़ शहीदों के वारिसीन को नऊज़ बिल्लाह ये कहते सुना है कि कह रहे हैं कि ठीक हुआ इसके साथ और इसकी फैमिली के साथ, ये बड़ा जो है ना आज़ादार बनता था या बड़ा जो है दीनदार बनता था, बड़ा जो है आगे आगे निकलता था, खुद को फ्रंट लाइन पे डालता था, मुश्किलात में जाता, हमने कहा था एहतियात बरतो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुमने ठेका लिया है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सुननी पड़ती थी। जाहिर है कि ये जो वारिसीन शोहदा हैं ये यकीनन या लाइता के दायरे में नहीं है ये शोहदा। आम मोमिनीन की भी आरजू ये बयान हुई है कि आम मोमिनीन भी कहते हैं या लाइतनी कुंतु मअकुम फअफूज फौदन अजीमा, ए काश हम भी होते तो ये दर्जा हमें भी मिलता, यानी करबरा वालों के साथ अगर एक काश होते। इमाम रजा अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आपके जो है इंतहाई मुकर्रब सहाबियों में से एक इब्न शबीब माह रमजान में इमाम के हुजूर जब आते हैं तो उस वक्त जो है इमाम को गमगीन देखते हैं और पूछते हैं फरजंद रसूल क्या क्यों आप गमगीन हैं, इमाम बयान करते हैं इब्न शबीब में पता है कि ये माह मुबारक रमजान है। बहरहाल कुछ गुफ्तगु के बाद इमाम इब्न शबीब से कहते हैं इब्न शबीब जब तुम्हें करबला वालों की याद आ जाए, इमाम हुसैन सैयद शुहदा अलैहि सलाम और उनके अंसार की याद आ जाए तो ये जुमला कहो या लैतनी कुंतु मअहुम फअफूज फौजन अजीमा। हत्ता यानी ये मुतदाविल है, ये एक रिवाज के तौर पर मौजूद है, मजालिस के बाद जो है जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो इस जुमले को दोहराते हैं। बचपन से हमारे इलाके में तो मैं देखता था हमारे बुजुर्ग होते थे कि जो है अक्सर ये जुमला हम बचपन से सुनते आए हैं। बहरहाल ये जो एक स्लोगन है हमारा ऑफिशियल स्लोगन में से एक स्लोगन है जो है शहीद ने भी वहाँ पर कुरान मजीद ने बताया कि शहीद ने भी यही आरजू की जो कि हम सब की आरजू है। ये आरजू एक्सपायरी डेट नहीं रखती है, ये ऐसे स्लोगन नहीं है कि जो एक्सपायरी डेट रखें। आप देखें हजरत ईसा के बाद जो है ये वाकया अंजाम हुआ है, तब से लेकर अभी तक कई साल गुजरे हैं, हजार साल गुजरे हैं, उसके बावजूद जो है ये स्लोगन पुराना नहीं हुआ। आज भी करबला के वाक़े को 1000+ साल हो गए, उसके बावजूद ये स्लोगन मौजूद है, हम सब की आरजू मौजूद है, क्योंकि फितरत के तकाजों के मुताबिक है। बहरहाल अब ये वाक़या बयान हो गया, इस वाक़े को बयान करने का हदफ क्या था? एक कहानी तो नहीं बतानी थी कि पहले एक ऐसा हो गया था, एक बात तो कतई तौर पर कुरान मजीद का ये तरीक़ेकार नहीं है। असल में अहल मक्का एक और आने वाली तमाम आलम इंसानियत को और उन नस्लों को जनरेशंस को तालीम देना मकसूद था, लिहाजा जो है इसके अंदर से पैगामात हमें मिल रहे हैं। अगली आयात नंबर 28 और 29 के अंदर आया वा अनज़ला अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिन अस्समाई, وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے، وہ تو صرف ایک آواز تھی، ایک چنگھاڑ تھی، جس کے بعد سب جو ہے شعلہ حیات، یعنی سب کا شعلہ حیات سرد پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، یعنی ختم ہو گئے. وہ کیا جو ہے، یہ جو تعبیر ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف ان کے انجام کو بیان کر رہے ہیں، لیکن انجام کے جو وسائل اور ٹولز ہیں، طریقہ کار ہیں، پہلے اس کی آسمان سے نہ آنے کی نفی کی، اور اس کے بعد کہا لیکن وہ مر بھی گئے، ایک سیاح، ایک آواز ایسی آئی، ایک چنگاڑ، ایک اونچی آواز تھی، جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے مر گئے. قرآن مجید اس تعبیر اور اس انداز سے کیا چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ یعنی پہلے تو ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ دیکھیں، ان کی بساط کو لپیٹنے میں نہ ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی جلد بازی نہیں تھی، فوری طور پر انہوں نے اس کو شہید کر دیا، اور فوری طور پہ ہم رد عمل دکھاتے اور ری ایکٹ کر کے کیا کہتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے، انتاکیہ والوں کو تو بالا کر دیتے، مٹا کے رکھ دیتے ہر چیز کو. نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا رسپانس. پروردگار عالم یہ، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا، ری ایکٹ اور رسپانس دو ڈفرینٹ، جو انگلش میں رد عمل اور ذمہ داری نبھانا، ذمہ دارانہ عمل. یعنی ہم نے مزید مہلت دی، ٹھیک ہے انہوں نے مدافع رسالت کو قتل کر دیا اور رسولوں کو بھی قتل کر دیا، لیکن ہم نے پھر بھی کچھ مہلت دی ان کو، کچھ دن مزید مہلت دی، اور دیکھا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، پورا موقع فراہم کیا، مزید واپسی کے راستے ان کے لیے یعنی کھلے رکھے، دیکھا کہ نہیں، بلکہ وہ اس قتل کے اوپر خوش ہیں. اگلی آیات میں آئیں گے کہ وہ قتل کے اوپر نسل خوش ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں انبیاء کے، واپس میں قصے کار اپنی فتح میں خوشی آئے، ہم نے مخالفین کو جو ہے نا میدان سے نکال کے باہر کر دیا، اور ان کو فزیکلی طور پر مکمل جو ہے ختم کر دیا. کہہ رہے ہیں وما کننا منزلین، وما کننا، یہ جو آیت میں آیا ہے، وانزل علی قومی من بعدہم من جند من السماء، آسمان سے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وما کننا منزلین، اور ہم لشکر جو ہے نا بھیجنے والے دیا، منزلین یعنی آسمان سے فرشتے، ایسا نہیں تھا کہ دیکھیں آسمان سے ہم فرشتوں کو بھیجیں اور ان کو جو ہے انتاکیہ والوں کو ان کے جرائم کی سزا دیں، یعنی ان کو سزا دینے کے لیے فرشتوں سے، آسمان سے کے فرشتوں کو بھیجنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس جگہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، جس طرح کا ان کا عمل اور فعل ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے ان کو سزا دینے کا جو ہے ایک اور طریقہ اپنایا، وہ طریقہ یہ تھا، دیکھیں کائنات اللہ کے حضور ایک پیالے کی طرح ہے، ایک کپ کی طرح، ایک چھوٹے سے برتن کی طرح ہے. فرض کرتے ہیں اگر میں ایک چھوٹے سے برتن میں پانی ڈالتا ہوں اور وہ پورا برتن میرے کنٹرول میں، میں اس کو ہلاتا ہوں تو اس برتن کے اندر کیا سونامی آ جائے گا، اس پیالے کے اندر کس طرح کا سونامی آ سکتا ہے، اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یا فرض کریں کہ ایک موم بتی جل رہی ہے، اس موم بتی کو بجھانا کون سا مشکل کام ہے، بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، پھونک سے موم بتیاں بجھا دی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کائنات جو ہے، کیونکہ ان کی مخلوق ہے اور وہ اللہ ہے قادر و قہار، کے سامنے پوری کائنات ایک کپ کی طرح ہے، ایک پیالے کی طرح ہے، پوری کائنات کی اور اس میں موجود زندگیاں جو حیات ہے وہ جو ہے ایک موم بتی کی طرح ہے، ایک پھونک سے وہ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کسی اوپر سے لشکر وشکر بھیجنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں یہ بتانا، یعنی ان کی حقارت کرنا چاہ رہا ہے قرآن، یعنی کہ یہ حقیر لوگ ہیں، ان کے وہ مارنے کے لیے کسی اہتمام کر کے کسی لشکر و فوج کو مارنے کی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم بس یہی کریں گے، مہلت دیں گے، اس طرح اتنے جرائم کے بعد بھی مہلت دیں گے کہ شاید توبہ کریں واپس آ جائیں، لیکن اس کے بعد نہیں کریں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک جھٹکے سے ان کو ایک آواز آ گئی، ختم ہو گئے، ایک آواز ادھر سے نکلی، ادھر سے نکلی، اوپر سے آئی، جدھر سے بھی آئی، ایک آواز کافی تھی ان کے لیے، کوئی لشکر وشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ پست لوگ ہیں، حقیر ہیں، اس لائق نہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی لشکر بھیجا جائے. ان آیتوں میں پیغام کیا ہے؟ الف، جو ہمارے لیے زیادہ جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے لیے وہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی کسی ایک نیک اور صالح انسان کا قتل، اس قتل میں ڈائریکٹ و انڈائریکٹ شریک اس جغرافیہ اور ایریا کے، یا اس قوم و قبیلہ کے، یا اس علاقے یا اس شہر کے بسنے والے تمام لوگوں کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. یہ جو ہے، یہ جو سبب تباہی کا سبب ہے، ہدایت نہ پانے کی وجہ سے ہوں یا پھر مکافات عمل کی وجہ سے، کہ چند لوگوں نے جرائم کیے, چند لوگوں نے اس نیک و صالح انسان کو قتل کیا, اسے تکلیف دی, لیکن باقی تماشا بین رہے, یا دل سے حامی رہے یا زبان سے حامی رہے, یا جو ہے وہی جو ہمارے پاس ہے نیوٹرل رہے. یہ جو نیوٹرلزم کا کنسیپٹ ہے یہ بڑا خطرناک اور ڈینجر. اسلام میں کوئی نیوٹرل والا چیز نہیں ہے, یا حق ہے یا باطل ہے, کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے. مشرکین بھی آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کی کہا تھا کہ کوئی درمیانی راستہ بن سکتا ہے کہ ہم بتوں کو بھی رکھیں, آپ کے اکیلے جو خدا واحد ہے اس کو بھی مانیں. فرمایا ادخلو فی السلم کافہ, پورے کے پورے ایکسیپٹ کر لو, یا یہ نہیں ہو سکتا کہ 50 تمہارا 50 میرا, 50-50 والا کام نہیں ہے یہاں پہ. یہ جو نیوٹرلزم ہے یہ بڑی خطرناک سوچ ہے اس میننگز میں, اور بہت سی جگہوں میں ہو سکتا ہے زندگی کے مختلف ایشوؤں میں یہ کام آ جائے, اسٹریٹجی کے طور پہ سم ٹائم, ایک ٹیکٹکس کے طور پہ پولیٹیکل ایشوز میں ہو سکتا ہے کہ ایک حد تک یہ ایکسیپٹیبل ہو, لیکن دینی مسائل کے اندر اس طرح کا کوئی, یا ادھر ہے یا حق پر ہے یا باطل پر ہے, دو تو نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ وہ قاتل بھی حق پر ہے تو وہ بھی حق پر ہے, پھر اس کو کہتے بھائی کیسے ہو سکتا ہے قاتل بھی حق پر ہو اور مقتول بھی حق پر ہو, دونوں صحیح ہو, یہ کیسے پاسبل ہے, یا دونوں میں سے ایک مجرم ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں, وہ اجتہاد کیا انہوں نے, اس نے اب اجتہاد کیا تو اپنے اجتہاد میں ٹھیک ہے, اس نے اجتہاد کیا اپنے اجتہاد میں ٹھیک ہے, نعوذ باللہ اس کو کربلا پہ بھی تطبیق کرتے ہیں. یہ وہی جو ہے اس طرح کا نیوٹرلزم والا معاملہ. بہرحال آگے ایک تو یہ میسج تھا, دوسرا یہ ہے کہ جو قوتیں اور طاقتیں, طاقتور افراد پرانے زمانے میں فرعون وغیرہ 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 تھے, اپنی طاقت کے بل بوتے پر یا اپنے کیا کہتے ہیں قوت اور اپنے اقتدار کے بل بوتے پر راہ حق کے جو راہی ہیں ان کے لیے جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بالآخرہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا جاتا ہے, ان کی بساط کو لپیٹ دی جاتی ہے. جیسے اوپر بھی کہا کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے, ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کیا ہم نے, ہم نے آرام سے ان کو مزید ٹائم دے دیا, دیکھا کہ نہیں اپنی سرکشی اور اس کے اوپر قائم و دائم ہے, تو پھر کیا کر دیا, الٹ پلٹ کے رکھ دیا, ایک آواز آ گئی الٹ پلٹ کے رکھ دیا, ختم ہو گئی ساری باتیں. یہ ہسٹوریکلی کے طور پر بھی اگر آپ دیکھیں, فرعون ہو, نمرود ہو, شداد ہو, ابو جال ہو, یزید ہو, پھر آج ماڈرن تاریخ میں تو ہلاکو خان سے ہٹلر سے لے کے موسلینی ہو, صدام اور رضا شاہ پہلوی ہو, الی آخر ہی یہ اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو میسج تھے. اگلی آیت نے کہتا, یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ اکبر, یہ بہت ہی بری صفتیں تھیں ان اقوام کی, اور اللہ ہم سب کو اس قسم کے حالات سے بچائے کہ ہماری طرف سے کہیں کوئی اس طرح کا جو ہے کبھی ارتکاب نہ کریں, ہم میں سے کوئی غلطی سے بھی یہ چیز نہ ہوئے. کس قدر افسوسناک ہے, یا حسرتن, یہ انتہائی حسرت و افسوسناک بات ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, یستہزئون استہزاء کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں, یعنی جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب قرآن مجید ظاہر ہے یہ واقعہ تقریباً آلموسٹ ختم ہوا, اسی واقعے کی روشنی میں اب قرآن مجید مختلف جو ہے رسولوں کو, جو 124,000 انبیاء بھیجے ہیں, تو مختلف رسولوں کے ساتھ جو صورت سچویشن پیش آتی رہی ہے, لوگوں نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اور ان کو یہاں بیان کرتا ہے, پھر اس کے نتائج بھی. تو اہل مکہ کو اور پوری قیامت تک کے انسانوں کو اس کے ذریعے سے میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھیں ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے, 124,000 ہم نے انبیاء بھیجے تھے, ان کے ساتھ یہ کام کیا, ان کا انجام یہ ہوا ہے, اور ابھی تو یہ دنیا کا انجام تھا, آگے جو انجام ابدی ہے وہ تو خالدین فیہا ابدا ہے جہنم کے اندر. تو تم لوگ اس سے عبرت لے لو, اس سے سبق سیکھو, پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کام مت کرو, جب کوئی پیغمبر آئے تو مذاق مت کرو, مبلغ دین کے ساتھ اگر مخلصانہ تو اس کے ساتھ مذاق مت اڑاؤ. اس کے بنیادی جو ہے ویسے وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء کا مذاق اڑائیں لوگ, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ جو ہے تھوڑا بہت اس کو اکیڈمک انداز میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, اگر کہنے کے لیے تو ارشادی باتیں بہت ہیں, لیکن تفسیر میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک جو اسٹینڈرڈ ہے تفسیر کا اس کو برقرار رکھنا ہے. الف, لوگوں نے صحیح طور پر انبیاء کو نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو صحیح طور پر نہیں پہچانا تھا. وہ جو حدیث شریف ہے بچپن سے سنتے آئے ہزاروں مرتبہ ہم سب نے, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے یعنی خود کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. اس حدیث کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے, اور درست تفسیر اور تشریح ہوگی حدیث کی. من عرف نفسه فقط عرف رسوله ومن عرف نفسه فقط عرف امامه. جو خود کو صحیح طرح پہچان لے وہ اپنے رسول و امام و رب کو صحیح طرح پہچان لیتا ہے. اسی لیے وہ جو دعا ہے جس میں کہا کہ قنوت کے اندر پڑھیں عصر غیبت میں کہ پہلے کہا پروردگارا مجھے اپنی معرفت, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. آپ پروردگارا پہلے مجھے آپ اپنی معرفت عطا فرما, میں پہچان چکا ہوں کہ میں ایک رب کا رب کی مخلوق ہوں, یہ میرا ہے. من عرف نفسہ میں پہچان گیا ہوں میں ایک رب کی مخلوق ہوں. صرف نظریہ نہیں ہے, مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو کر یہ میرا عقیدہ بن گیا, یہ نہیں ہے. میں خود اس کی معرفت کر چکا ہوں کہ میں واقعا ایک اللہ کا بندہ ہوں اور میرا رب یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اسی لیے عقائد کے اندر تقلید نہیں رکھا. یہ ہو گئی میری شناخت. اب میں خدا سے مانگ رہا ہوں کہ خدا مجھے اپنی معرفت دکھائے. اگر کیونکہ آپ کی معرفت رسول کی معرفت نہیں کر پاؤں گا, رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو حجت کی معرفت نہیں کر پاؤں گا, حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دلل تو اندھی سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. لہٰذا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جہاں خود کو نہیں پہچانتا ہے. آج بھی دیکھیں جو معرفت کے جو مکاتب ہیں, شناخت کے جو مکاتب ہیں, اپسٹیمالوجی میرے خیال میں انگلش میں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر انسان کی ڈیفینیشن کس طرح کی جاتی ہے. ایک تو مشہور تھیوری ہے انسان کی آغاز و آغاز کے بارے میں, وہ جو ڈارونیزم ہے. اب ڈارونیزم کے اندر سے کہاں آپ کو روحانیت معنویت پروردگار اور میٹافزکس کی باتیں سامنے آ سکتی ہیں, بالکل بھی نہیں آ سکتی ہیں. جب میں نے کہا میرے جو ہے شجرہ نسب جا کے جو ہے بندر سے یا جو ہے اس کی ارتقاء سے ملتا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. یہاں پر کہاں حضرت آدم کا قصہ آئے گا تو کہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان پھر جو ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے مسئلے کے اندر اپنے آپ کو ہر چیز کا سپیریئر سمجھتا ہے. اشرف مخلوق ہونے کا مطلب اس نے کہا کہ میں اشرف خالق ہوں. اشرف خالق انسان نہیں ہے بلکہ اشرف مخلوق ہے انسان. مطلب یہ ہے کہ وہ اشرف جو ہے اس سے بڑا اس کا خالق ہے. بہرحال ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو نہیں پہچانا تو نہ رسول کو پہچانا نہ رب کو پہچانا, ایک بڑا مسئلہ. دوسرا ایک کوتا فکری ہے, مذاق اڑانا جو ہے یہ ایک گٹھیا اخلاقی صفات میں شمار ہوتی ہے, یعنی پست قسم کی ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے مذاق اڑا دینا. یعنی مذاق جو ہے یہ جو ہے بالکل ہی گٹھیا پنا ہے عام طور پر بھی. اور ان کا مذاق اڑانے کا وجہ کیا تھا, معذرت کے ساتھ متاسفانہ آج بھی بہت سے معاشروں میں یہ رسم موجود ہے, یہ طریقہ کار موجود ہے, آج بھی ہے, مذاق اڑاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے, وہ مذاق اڑا کر سمجھتے تھے کہ ہم رسولوں کی شان میں کمی کر رہے ہیں, یعنی ان کی عزت کو ہم اچھالیں گے, بے عزت کریں گے. یعنی انہوں نے ان کے پاس اپنی عزت و بے عزت کے کچھ معیارات تھے, استہزاء کرتے تھے یعنی بےزتی کرتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جو بےزتی ہم نے کی ان رسولوں کی تو ان کی منزلت اور قدر و فضیلت گٹ گئی ہے, کم ہو گئی ہے. آج بھی یہ مسئلہ ہے. بعض اوقات ایسے چیزیں قانون میں آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے بڑا ذلیل کیا اس کو اور فخر کرتا ہے میں نے اس کو اس کا مذاق اڑایا, اس کی عزت اچھالی وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انبیاء کے سامنے جو لوگ آتے تھے اور مذاق اڑا کے سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کی شان کم کر دی ہے, وہ کس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ تھے, کوتا فکری تھے. اس سے زیادہ جو ہے گٹھیا لفظ استعمال ہو سکتا ہے لیکن جو ہے مناسب نہیں ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل کی جگہ میں وہم و خیال اور گمان کو اختیار کرنا. یہ ایک تھوڑا سا ڈیپ علمی گفتگو ہے, میں نہیں زیادہ ڈیپ میں جانا چاہوں گا. آپ لوگ خود ماشاءاللہ صاحبان دانش اور فہم و فراست ہیں, بہتر طریقے سے سمجھنے کے اشارہ کافی ہے. بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے, اپنے خیالات اور وہم و گمان کو عقلی اور لوجیکل ایک دلیل سمجھتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات سچویشن اتنی آ جاتی ہے کہ منطق اور عقلی دلیل اور اس کی اپنی خواہش کے درمیان ڈفرینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. ہم پڑھتے ہیں جب علم اخلاق میں اور اسی طرح لوجک جو ارسٹاٹس کی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ آتا ہے, وہم و خیال اور عقل بڑا اہم ہے. پختہ مضبوط دلائل کی جگہ پر, کیونکہ وہ پختہ اور مضبوط دلائل غور کیجیے گا, اور وہ لوجک کیونکہ اس کی اپنی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں جو اس کی مرضی ہوتی ہے, جو خواہش ہوتی ہے, وہ اسے دلیل سمجھتا ہے, ایک لوجک سمجھتا ہے, یا عقلی جو ایک مضبوط قسم عقلی دلیل مضبوطی ہوتی ہے, वो बिल्डिंग गिराई नहीं जा सकती है, तो वो उस बना देता है। ये एक बड़ा मसला रहा है और आज भी ये मसला हम इंसानों के दरमियान मौजूद है, और परवरदिगार आलम से दस बदुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें हमेशा अपनी जिंदगी में और खासकर दीनी मामलात में हमें अक्ल नबी बातिन की रहनुमाई अख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। आप जानते हैं कि मैं रिपीट करके आपका वक्त जाया ना करूं कि अक्ल जो है हुज्जतों में से एक हुज्जत है। चार हुज्जतें या चार रिसोर्सेज हैं, मास्टर रिसोर्सेज जिससे हम दीन लेते हैं, उनमें से एक अक्ल है। अक्ल को नबी बातिन भी कहा गया है और अक्ल को कहा मा उबीदु बिहर रहमान वक्त से, क्योंकि बहुत ज्यादा अहम मसाइल हैं। इंसान और हैवान में फर्क के दरमियान भी जो आता है अरिस्टोटेलस की मंतिक के ऊपर, तो जो आम तारीफ है उसमें यही कहते हैं कि इंसान जो है साहेब अकल है, साहेब फहम व फरासत है, इसलिए उस अकल से वो क्रिएटिविटी उनमें है वगैरह 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 चीजें, अच्छे बुरे की छांटी करता है, पहचान करता है। लेकिन ये अकल ख्वाहिशात की ताबे हो जाए, ख्याल और वहम व गुमान को वो और ख्वाहिश को अकल की जगह पर बिठा दे, तो जाहिर है कि फिर ऐसी चीज से तो कोई चीज सामने नहीं आएगी। उन लोगों का मसला यह था कि नबी अंबिया आते थे, अकली दलाइल भी पेश करते थे, लॉजिकल भी पेश करते थे, हत्ता जो है ऐसी जो एक्सपेरिमेंट्स जिसको आप कहें यानी या जो तजुर्बाती उलूम है वो अपनी कायनात की से मिसालें देके, जैसे ऊपर हमने देखा भी कि इस तरह हबीब नज्जार ने मिसालें दे दी, मेटाफिजिक्स से भी दिया, फिजिक्स से भी मिसालें दे दी, उसने लॉजिकली भी मसले को प्रूव किया, यानी ये सब कुछ अंबिया करते थे। लेकिन क्योंकि ख्वाहिशात और वहम और ख्याल को वो अकल की जगह पर डालते थे, उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो सामने जो मैसेज है वो उसकी मर्जी और ख्वाहिश और उसकी चाहत और उसने जो ख्वाब देखे हैं, जो अपने लिए एक ड्रीम बनाया है, एक ड्रीम लाइफ एक स्केच में ड्रा किया है, उसके अगेंस्ट है वो चीज सुधार मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अंदर से पैगाम क्या मिलता है? पैगाम ये मिलता है, सबसे पहले ये जो पैगाम मिलता है वो मुबल्लिगीन दीन के लिए है, दूसरे नंबर पे तमाम दीनदारों के लिए है, तमाम उम्मत के लिए। वो पैगाम क्या है? देखें, जब अल्लाह के अंबिया और अवलिया के साथ तारीख में मुख्तलिफ सोसाइटीज में इस तरह का बिहेवियर रहा है, तो हर सदी में आने वाले मुबल्लिगीन कराम, उलमाए कराम और दीनदार लोगों जो दीन का दर्द रखते हो, हौसला रखो और अपना काम जारी रखो। अंबिया कत्ल हो चुके हैं, उनके डिफेंडर्स और उनको हिमायत का प्रोटेक्ट करने वाले या डिफेंस के लिए खड़े होने वाले उनको भी कत्ल किया गया है और मजाक तक उड़ाया गया है, उनके उनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ। लिहाजा हौसला मत हारना, अगर इस तरह के कार्य तबलीग दीनी में कोई ऐसा आपको बिहेवियर का सामना करना पड़ता है सोसाइटी के कुछ लोगों की तरफ से, ये एक मैसेज भी यहाँ आता। आयत नंबर 31 और 32 में है जिसमें फरमाया अलम यारो कम अहलकना कबलहुम मिन अलकुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिउन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरुन। क्या इन लोगों ने नहीं देखा भाई? अलम यारो, नहीं देखा इन लोगों को? नजर नहीं आ रहा है? देखा नहीं कि हमने इनसे पहले कम अहलकना कबल हूँ, इनसे पहले कितनी कौमों को हमने हलाक कर दिया है जो अब उनकी तरफ पलट कर आने वाली नहीं है, यानी वापस उन अपने उसकी तरफ तो जा नहीं सकती, और फिर सबको एक दिन इकट्ठा करके हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिउन, वो लौट के वापस उनकी तरफ तो नहीं जा सकते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? कुल्लन कुल्लुल लम्मा जमीउन लदैना, ये सब हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। कुरान मजीद कह रहा है देखो ये तो हमने अंताकिया का एक मसला बयान किया है, और भी हैं कौमें, उन कौमों से को भी गौर करो उनके ऊपर भी कि जो है यानी किस तरह उनकी जो है जर्नी रही है पूरी जिंदगी की, हमें दावत दे रहा है कि हम गौर फिक्र करें। मसलन जू जू हम ये दरियाफ करते हैं आसार मिस्र में जाकर या किसी और जगह पर जाके, हम पुरानी जो है कोई खंडरात से हमें चीजें मिलती हैं हिस्टोरिकली, जो खासकर डायनासोर्स वगैरह वगैरह। अब एक दफा एक साइंटिस्ट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा ये है कि उसने उसमें आर्किटेक्ट देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, किस तरह जो है खा रहे थे, पी रहे थे, कैसे बर्तन बने थे, क्या था, ये चीजें देख रहा होता है। एक और इंसान एट द सेम टाइम साहेब ईमान इनको भी देखता है इल्मी एतबार से, दूसरी तरफ जो है वो उसका ईमान भी मजबूत होने लग जाता है, वहां से कई मैसेजेस भी उठा लेता है बाहर। इसके अंदर देखें एक और मैसेज भी, ये भी आता है कि मैंने शुरू में भी कहा था कि बहुत सी चीजों की हिस्ट्री हमारे पास है ही नहीं, बहुत आसार कदीमा के जरिए से कुछ चीजों का हमें पता चल रहा है, बहुत सी चीजों का, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें भी पता नहीं। मसलन असहाब काफ, असहाब काफ के बारे में सिवाय उस गार के और कोई एविडेंस है किसी के पास? नहीं है। ये जो है असहाब काफ की स्टोरी अगर कुरान मजीद हमें बयान नहीं करता या वही के जरिए से हम तक ये मैसेज ना आता तो फिर कैसे हमें पता चलता है इतनी डिटेल और तफसीलात के साथ, हत्ता उनके नामों का भी कहां से पता? यही कुरान का एक मौजजा भी है। ऐसी चीजों के बारे में कुरान मजीद ने खबर दिया, इत्तला दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, और मासूमीन ने भी, इसी तरह जो है अंबिया ने भी, जिसकी कोई तारीख इंसान ने लिखी नहीं है, कोई उसकी कोई चीज हमारे पास है नहीं कि कोई तस्वीर हो, कोई पिक्चर बनी हो, कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है हमारे पास कि जिसकी डिटेल हम मालूम कर। ज्यादा से ज्यादा मुमकिन है कि कोई एक चीज का पता हो, तो इतनी डिटेल्स जो है सिर्फ कुरान मजीद ही बयान जो है कर सकता है, और आसमानी किताबों और वही के जरिए से ही ये चीजें सामने आ सकती हैं। इस आयत में कुरान मजीद ने थोड़ी सी जो है यहाँ पर कयामत की भी मंजरकशी की है। इन्नहुम इलैहिम ला यरजिउन, यानी ये इनकी जानिब वापस लौटने वाले नहीं है, यानी वापस लौट के इस दुनिया में आने वाले नहीं है। अलबत्ता बुत परस्तों के यहाँ ये एक अकीदा है, और आज भी कमोबेश हिंदुस्तान में जो बुत परस्त हैं वो अगले जन्म और सात जन्मों का जो कंसेप्ट मौजूद है, कुरान मजीद उस तरफ इशारा करना चाहता। देखो भाई, ये जन्मों का जो तुमने तस्वुर बना रखा ना, ये होने वाली चीज नहीं है, तुमने लौट के इधर तो नहीं है, लौट के इधर नहीं आने वाले हो, ये दिमाग में रख लो, गए तो गए, सलाम खत्म हो गई बात। लेकिन हाँ, एक और तरफ लौट के जाने वाले हो, यानी वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट के नहीं आओगे किसी और जन्म की शक्ल में, बल्कि अल्लाह की तरफ लौट कर तुम लोगों ने जाना है। कि कुरान मजीद की दीगर मशहूर तरीन आयत जो सुबह शाम पढ़ते हैं कि फरमाया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, नाबूद भी नहीं हुए हैं ये लोग, मर गए नाबूद नहीं हो गए, अजाब आया इनके ऊपर जो है खाए हुए भूसे की तरह बना दिया, एक चीख के जरिए से सब कुछ लटपुलट हो गया, ठीक, ये नाबूद नहीं हुए बल्कि मौजूद हैं। क्या फरमाया इन्ना कुल लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, फिर सबको एक दिन इकट्ठा हमारे पास हाजिर किए जाएंगे, या सब इकट्ठे होकर हमारे पास हाजिर हो जाएंगे। दूसरी आयत में कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। मजीद अगर आयत को देखें तो सूरह वाकया में इसको थोड़ी सी और सलीस कर दिया है, सलीस करके बयान किया, फरमाया इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले वाले और एंड पे जो होंगे वो सब के सब, लमजमूउन इला मीकात यौमि मालूम, कयामत के दिन सबको इकट्ठा कर दिया जाए। तो लिहाजा कुरान मजीद ने यहाँ पर जो है ये समझा दिया, उनके अकीदे की नफी कर दी, कहा कि कोई जन्म वनम का कंसेप्ट नहीं होगा, वापस इस दुनिया में नहीं होगे, बल्कि जो लौटोगे तो अल्लाह की तरफ लौटोगे। अगली आयात के अंदर फरमाया वा आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतता, और उसकी अल्लाह की जो निशानियों में से एक निशानी ये है, ये जो मुर्दा जमीन है, डेड अर्थ है ये मुर्दा जमीन, इसको तरफ देखते क्यों नहीं हो? अखरज ना मीना हब्बन फमिनहु याकुलून, इससे हमने क्या कहते हैं, क्या कर दिया, इस जमीन के अंदर से हमने दाने निकाले हैं, इस मुर्दा जमीन के अंदर से हम दाने निकालते हैं, उसी दानों में से तो ये लोग खा रहे हैं, इनकी रोजी रोटी इसी मुर्दा जमीन के अंदर से निकल आती है। وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنَ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ। ये जो आयात हैं इसके अंदर ये फरमान करना चाह रहे हैं कि और इसी जमीन में से हम खुरमे और अंगूर, इन दो फलों का जिक्र कुरान में ज्यादातर आया है, और इन दो फलों की जो खासियतें हैं अंगूर और बाग, अवल तो अंगूर और खुरमों के अपनी बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, आप लोग जानते हैं। बहरहाल इसके अंदर जो इंसान के लिए फायदेमंद चीजें हैं उससे कमोबेश आप सब बहुत बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। पहले खुरमे और अंगूर के बागात पैदा किए, चश्मे जारी किए। आपको मालूम है कि जो चश्मे का पानी होता है आमतौर पर वो सेहतमंद भी होता है, अगर कि हमने आज जो है आलूदगी की वजह से और गलत तर्ज जिंदगी की वजह से बहुत सी जो नेचुरल चीजें हैं उसको हमने नुकसान पहुंचाया है, उनको खराब कर दिया, हत्ता जमीन के नीचे जो पानी है उस तक को नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि इंसान जो है अपने फैक्ट्रीज के केमिकल्स और बहुत सारी गलत चीजें, अब भी बहुत से मुल्कों में, पहले तो पूरी दुनिया में ये था, अब भी बहुत से मुल्कों में ड्रिलिंग करते हैं कई हजार फुट नीचे ले जाकर ड्रिलिंग करके वहां पे वो सारा जो है गिरा देते हैं अपना कचरा, जिसके नतीजे में जमीन के नीचे मौजूद जो साफ शफाफ पानी है कुदरत की अल्लाह की तरफ से जो फिल्टराइज होके आता है, वो सारा जाहिर है वो पानी सारा हमने आलूदा कर दिया। जैसे कि हमने बारिश को हम संभाल नहीं सकते, मुल्क में सैलाब आ जाते हैं, सुनामीज आ जाते हैं, क्योंकि हम उसकी चीजें नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। हमारे फायदे में इंसान चला गया और असल चीज की तरफ तवज्जो नहीं दिया, इल्ला है कि जिन ममालिक ने दिया वो नुकसान भी नहीं उठाते ताकि ये इसके फल खाएं, हालांकि ये सब उनके हाथों का अमल नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अब ये जो अंगूर है, ये जो खजूर है, ये जो चश्मे इन्होंने बनाया हो, नहीं, इन्होंने नहीं बनाया, ये हमने खलक किया। हाँ, ये काश्तकारी करते हैं, उसको आबियारी करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, फल खाते हैं, वो ठीक है, लेकिन इसकी जो बेसिक जो मटीरियल है वो हमारी तरफ से है, हमने दिया है उनको। बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, बल्कि ना नहीं बल्कि यहाँ पर तो पूरा बना के दे दिया है, अब उसकी परवरिश करना, पानी नहीं लेके सुखा देते हैं, वो तो अलग मसला है। फिर फरमाते हैं, फिर आखिर ये हमारे शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते भाई, क्यों जो है हमारा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते। पाक है सुभान अल्लज़ी, पाक और बेनियाज वो खुदा जिसने तमाम जोड़ों को पैदा किया है, उन चीजों में से जिन्हें जमीन उगाती है और उनके नफूस में से, यानी उनकी अपनी जान में से भी ये जोड़े हैं वहां पर भी, और उन चीजों में से भी, यानी उन चीजों में भी ये जोड़े हैं जिनका अभी उन्हें इल्म ही नहीं है जी। ये साइंसी मामला भी यहाँ पर आ जाता है, और जो है क्या कहते हैं, एक साइंसी पहलू बयान किया कि देखें जोड़े इंसानों के भी जोड़े हैं, ये तो पता चल गया मेल फीमेल्स का है। जमीन में जो घास फूस है पुराने जमाने में पता नहीं था, आज पता चल गया कि भाई इसके अंदर भी जो है जोड़े मौजूद हैं। अब और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें जोड़े हैं जिनका अभी इल्म नहीं है, इंशाल्लाह कि हम आस्ता आस्ता दरियाफ्त करते जाएंगे। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आपकी जमीन तमाम कर देता हूं। गुज़श्ता आयात में हुआ यह कि रसूलों की शिर्क और बुतपरस्ती के खिलाफ जद्दोजहद के बारे में गुफ्तगू थी, फिर माद की तरफ इशारा किया। अब जो ज़ेर बहस चीजें आ रही हैं वो तौहीद हैं और माद यानी कयामत की निशानियों को बयान कर रहा है परवरदिगार आलम, और ये कह रहा है कि ये जो निशानियां, ये जो एग्जाम्पल हम तुम्हें अंगूर के बागात के जोड़ों के ये सब दे रहे हैं ना, ये इसलिए दे रहे हैं कि जो मुनकरीन वहदानियत हैं, मुनकरीन कयामत हैं, मुनकरीन लाइफ आफ्टर डेथ हैं, उनके लिए जो है एक एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे हम ला रहे हैं ताकि वो इसको देखें, थोड़ी सी अकलानियत उनमें आ जाए और ईमान लेके आ जाए। हदफ ये है असल में, और बेसिक जो पुरानी हदफ है वो हमारा ये। हाँ, इसके अंदर और बहुत सी चीजें आप लोगों को इसके अंदर से मिलेंगे, ये इसमें मसलन कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं और उलूम इसके अंदर मौजूद नहीं है या और जो है पैगाम इसके अंदर क्या कहते हैं नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो बहस है कि जिंदगी का आगाज कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, हमने पहले भी गुफ्तगू किया वो इंसान के बारे में, जो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की, और भी बहुत सारे जो चीजें हैं, ये जो जिंदा सेल्स हैं ये कहाँ से वजूद में आए, और फिर ये मौसम बहार में नबातात कैसे फिर से जो है मुर्दा जमीन से सर उठाते हैं, ये अभी कोई 100% कंप्लीट बहसें नहीं है। ये ऐसा चैप्टर नहीं है जो जिसके ऊपर साइंस कहे कि कंप्लीट हो चुका है और फिनिश द एंड, इसमें अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रही जिसके ऊपर रिसर्च अभी की अभी है, अभी रिसर्च जारी है और अभी के अभी है रिसर्च के जरिए से चीजें बाहर आती जा रही हैं। साइंस अपने पैरामीटर्स के हिसाब से अभी तक जिंदगी के आगाज के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज रखता है, और इसी तरह जमीन के अंदर जो खासियतें और सलाहियतें मौजूद हैं कि कैसे जो है इसके अंदर एक मुर्दा बीज के अंदर से वापस चीजें लौट के बाहर आ जाती है और फिर कैसे जो है वो एक तनावर दरख का इख्तियार करते, स्टिल इसके अंदर जो है रिसर्च मौजूद है, और आप लोग इसके मसले में मुझसे ज्यादा बेहतर साइंसी पहलू को बेहतर समझते हैं। सुभान अल्लज़ी खलक अल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ध अमिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यालमून, वो खुदा जिसने तमाम जोड़ों को पैदा किया है उन चीजों में से जिन्हें जमीन उगाती है और उनके नफ्सों में से, खुद उनकी जानों में से, और इन चीजों में से जिनका उन्हें अभी इल्म नहीं है। पुराने जमाने में इंसान और हैवान के जोड़ों का इल्म था। मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा, खासकर माले सुन्नत भाइयों की जो तफासिर है, पुरानी तफासिर है, اس وقت ان جوڑوں کی تفسیر وہ کیسے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آئمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات تھیں, تو اتنے زیادہ وہ جو ہے دور نہیں جاتے تھے, دور کی کوڑیاں نہیں لاتے تھے. مثلا ایک وقت میں کہا جی کہ انسان کا تو چلو معلوم ہے, جانوروں کا بھی معلوم ہے, لیکن درختوں میں میل فی میل کا کنسپٹ کہاں سے آئے گا, جوڑوں والا کنسپٹ کہاں سے آئے گا؟ جوڑا درخت کے اندر بھی جوڑا ہے, یہ جو بوٹے گاس وغیرہ پھول وغیرہ سب کے اندر جوڑے ہیں, یہ تصور کہاں سے, کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اس وقت ظاہر ہے کہ سائنسی چیزیں اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی تھیں, تو مختلف تفسیر کرتے تھے. کبھی ذائقوں کو جوڑوں میں ڈالتے تھے, مثلا کہ ٹیسٹ جو ہے, کہتے ہیں دیکھو جو پھلوں کے اندر اسٹارٹنگ میں یہ کھٹاہٹ ہوتی ہے اور بعد میں جا کے مٹھاس اس میں آ جاتی ہے زیادہ تر پھلوں میں, تو یہ کھٹاہٹ اور جو مٹھاس ہے یہ جوڑے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا تفسیر کے جو ارتقائی چیزیں ہیں. تو اس طرح جو ہے اس وقت تفسیر کیا کرتے تھے, جو کہ درست نہیں تھی یہ تفسیر, اور زیادہ تر جو ہے میں نے عرض کیا کہ مکتب اہل بیت میں یہ چیزیں اتنا زیادہ نہیں تھا. سورہ زاریات میں ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اب یہ جو آیت ہے یہ اور ہمارے مسائل کو پیچیدہ بناتی ہے اور سائنسدانوں کو دعوت دیتی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ, دیکھیں ابھی تک تو ہم نے نباتات کے بارے میں بات کی تھی, انسانوں کی بات کی تھی, جانوروں کی بات, اب جو ہے نا قرآن کہہ رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, یہ جوڑے ہر چیز میں ہیں. اب ہر چیز میں جوڑے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ایگزامپلز دیے ہیں, مثلا میں نہیں چاہ رہا ہم اس طرف آ جائیں کیونکہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے لیے کچھ بیس بنا کے پھر انٹر ہونا چاہیے, کہ جس وقت ہمارے پاس وہ بیس نہیں ہے تو انٹر نہیں ہونا چاہتا زیادہ, لیکن ایک دو مثالیں دے دوں. بطور مثال ہم دیکھتے ہیں ایٹم کو, ایٹم کے اندر بھی دو چیزیں جو ابھی تک میری معلومات ہے, الیکٹرون اور پروٹون کا جو ہے عنصر موجود ہے. حتیٰ الیکٹریسٹی میں دیکھتے ہیں پلس مائنس الیکٹریسٹی کے اندر بھی موجود ہے. بہرحال اس سے سمجھا جا سکتا ہے, سبحان الذی یعنی پاک ہے وہ ذات کی جوڑو یا زوجیت کا قانون اس نے جو ہے اندر بنایا ہے, اور اللہ یہ نسبت دے رہا ہے اپنی طرف سے. اور پھر فرماتا ہے ایک بات اور ذہن میں رکھو, یہ جو قانون زوجیت ہے, یہ جو جوڑوں والا قانون ہے, یہ مخلوقات کے اندر ہے, خبردار اس قانون کو لے کے اپنے خالق کے اوپر اپلائی کرنے کی اس فارمولے کو کوشش مت کرنا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہے, وہ جو ہر مخلوق ہے اس کے اندر جوڑے ہیں, نہ کہ خالق کے مخلوقات میں جوڑے ہیں. خالق جو مخلوقات ہے وہ فردن ہے, سمدن ہے, لم یلد ولم یولد ہے, وہ مجرد ہے, اس کے اندر جوڑوں کا تصور مت لے آنا. یہ جو ہے بیان کیا. ایک آخری نقطہ اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں, وہ بھی پھر سائنس سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ تو البتہ پروف شدہ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اور اشارہ کافی ہوگا, وہ ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہے. اندازہ لگا لیجئے انگور اور کھجور یا خرمے کا ذکر قرآن میں کیونکہ زیادہ ہے, اور یہ دونوں ایسے فروٹ ہیں کہ جو بڑے فائدے رکھتے ہیں صحت کے اعتبار سے. دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کھانے پینے کی بات کی قرآن نے, تو اناج اور بیج والی اشیاء کو پر فوکس رکھا ہے قرآن نے, گوشت پر زیادہ فوکس نہیں کیا ہے. اور آیتوں میں ہے ٹھیک ہے, لیکن فوکس جو ہے نظر آتا ہے قرآن میں تو وہ اناج کے اوپر اور بیج والی, جو بیج کی والی زمین ہے, زمین سے دانے والی جو چیزیں ہیں, یہ دالے والے وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں, اور دوسرا جو فوکس ہے فروٹ اور میوہ جات کے اوپر ہے اور سبزیوں کے اوپر, جو تم بت الارض زمین سے سبزیاں ہی اگتی ہیں. تو قرآن مجید کھانے پینے کے لیے, انسانی صحت کے لیے شاید یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے, اس لیے زیادہ ان کو فوکس کر کے بیان کرتا ہے. اور پھر کہتا بھی ہے کہ اب انسان جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لائے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف استعمال میں لائے نہیں بلکہ خدا کا شکر بھی بجا لائے, اور خدا کا شکر بجا لانا رچ کلچرل اور میچورٹی کی علامت ہونا ہے. قرآن مجید نے یہ تعبیر ہے کہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آئندہ, کہتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں تہذیب یافتہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا کا شکر گزار ہے, میچور انسان وہ ہے اس کی علامت اور آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ خدا کا سب سے زیادہ شاکر ہے. بس ہم کہہ سکتے ہیں جو کلچرل ہیں, جو تہذیب یافتہ ہیں, جو میچور اور انٹلیکچوئلز ہیں, وہ خدا کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا کافی وقت لیا. پروردگار عالم سے 10 دعائیں ماہ مبارک رمضان میں. پروردگارا تجھے اس قرآن صامت کا واسطہ, اسی طرح قرآن ناطق کا واسطہ, ہماری اس قلیل سی اور انتہائی جو ہے تھکتے ہوئے بادل ناخواستہ انجام دینے والی عبادات کو, تلاوتوں کو, اس دروس اور فہم و فراست کو پروردگارا اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما. اس کے بدلے میں دنیا و آخرت میں اجر عظیم سے ہمیں عطا فرما. پروردگارا جتنے بھی مریض ہیں, خاص کر جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے, بعض جو ہے خواتین و حضرات نے, پروردگارا تمام مریضوں کو, خاص کر جو اس وبائی امراض میں مبتلا مریض ہیں, پروردگارا اپنے نبی پاک اور اس کی پاک و طاہر آل اور قرآن مجید کے صدقے میں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. پروردگارا جو اس وبا سے لڑ رہے ہیں, فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, پروردگارا ان فرنٹ لائن پہ کھڑے ان مجاہدین کو استقامت عطا فرما, ان کی صحت و سلامتی کی پروردگارا ضمانت خود اپنی طرف سے عطا فرما. پروردگارا جو اس بیماری کو مکمل خاتمے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں, تحقیقات کر رہے ہیں, تیرے بندے انسان ہیں جو تمام انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں مخلصانہ طور پر, پروردگارا ان کی سعی و تلاش کو نتیجہ خیز منزل تک پہنچانے میں مدد فرما. بنبی و علی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و علی اطراته الطیبین الطاہرین, صلوات بر محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں ہوں, اگر کوئی بھی ایسا نقطہ یا پہلو یا کوئی بات ہے تو.
جزاک اللہ. اگر اور کسی کو سوال نہیں ہو تو میرا ایک سوال تھا, یہ جو آپ نے بات کی تھی حق اور باطل کہ وہ درمیان کی وہ گنجائش نہیں ہے اسلام میں, تو اس کا کیا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ مثلاً ایتھیسٹ ہیں وہ ایک اسلامک سوسائٹی میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اکثر ہمارے خلاف اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اور سوچ اور آئیڈیالوجیز کو ڈسٹروئے کرنا چاہتا ہے.
دیکھیں, اسلام اور سوچ اور آئیڈیالوجیز کو ڈسٹروئے کرنا نہیں چاہتا ہے. اسلام جو ہے غلط آئیڈیالوجیز کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ ڈسٹروائے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تشدد اور طاقت کے بلبوتے پر زبردستی کسی کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی نافذ کرنا چاہتا ہے یا اس کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. شروع سے ہم سورہ یاسین کی تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ تمام لوجیکل جو ہے گفتگو ہوتی رہی, جو تشدد ہے وہ دوسروں کی طرف سے زیادہ تر سامنے آیا. آپ کہیں پہ بھی آپ کو تشدد کا عنصر نظر نہیں آئے گا کہ جس میں اللہ کے کسی نبی نے وائلیشن کا راستہ چنا ہو, کبھی بھی نہیں کیا. جنگیں بھی جتنی ہوئی ہیں تو وہ ڈیفینسیو تھی, نافینسیو تھی. بہرحال تو اسلام جو ہے وہ ہر وہ آئیڈیالوجی جو انسانیت کے لیے نقصان پہنچاتا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایکسیپٹ نہیں کرنے کا کہ وہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے وائلیشن یا پاور اور طاقت کو یوز کرنا چاہتا ہے. نہیں, ہاں وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, کنونس کرنا چاہتا ہے, دوسرے کو منوانا چاہتا ہے. اگر شرارت نہیں ہوتی ہے اس آئیڈیالوجی کی طرف سے اسلام کے اگینسٹ, تو اسلام بھی ان کو بہت حد تک جو ہے برداشت کرتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر اور قبول رکھتا ہے ان کو. یعنی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, لکم دینکم, ٹھیک ہے تمہارا دین رہے تمہارے پاس, لکم دینکم ولی الدین, ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے پاس رہے, لیکن یہ کہ ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ. اس کی جو اگزامپل ہے, ظاہر ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ چیزیں تو ہیں, ظاہر ہے کہ ایک ایتھیسٹ کے لیے ڈائریکٹلی آٹھویں منزل کی بات سمجھنا مشکل ہوگا, اس نے سات جو ہے اسٹیپس نیچے دیکھے نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے مشکل ہوگا. لیکن فطرت کے نزدیک ہیں یہ چیزیں, تو اتنا بھی نہیں ہے, بشرطے کہ وہ وہم و خیال و گمان کو اور خواہش اور پسند و ناپسند کو عقل نہ سمجھے. تو اس صورت میں بہت ایزی ہوگا اس کو, بھلا وہ آٹھویں منزل کی بات بھی ہو تو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا. لیکن کیونکہ زیادہ تر وہم و خیال و گمان و خواہش کو, جس کو شہوت بھی کہتے ہیں, وہ عقل کی جگہ پہ آ جاتی ہیں, لوجک کی جگہ پہ آ جاتی ہیں, تو پھر جو ہے مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسلام کا ابھی آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی زبردستی کیا کہتے ہیں نہیں کی گئی ہے. حتیٰ قرآن مجید نے کھلے لفظوں کا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی زبردستی نہیں ہے، بندوق کی نوک پر یا تلوار کی جو ہے وہ گردن پہ رکھ کے اسلام کو کہیں پر بھی قبول نہیں کرایا گیا ہے، بلکہ ایسے اس طرح کے قبول کرنے والے جو ہے اگر کہیں کوئی ایسی چیز آئی تو اسے پسند بھی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھیں دلیل و منطق کے ساتھ بیان کیا. ہاں ایتھیسٹ کو اسلام نہیں مانتا، بت پرستی کو نہیں مانتا، اسلام بہت تمام آئیڈیالوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، بالکل ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ہاں ان کے ساتھ ڈیبیٹ چاہتا ہے شروع. اسلام کا تو کام یہ ہے کہ یہ صحیح عقیدہ سب تک پہنچے، لیکن پہنچانے کے جو راستے ہیں وہ کیا ہے، روش میتھڈولوجی کیا ہے، وہ اہم ہے. بھائی آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیا جو ہے ہر سائنسدان دوسری سائنسدان کی تھیوری کو مانتا ہے؟ یہ جتنے بھی سوشل سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں ان کی جو تھیوریز ہیں، کتنے ایزمز خود یورپ کے اندر ہیں، آپ دیکھیں یورپ سے لے کے امریکہ تک جتنے ایزمز ان کے پاس ہیں، اتنے کنسپٹ اور آئیڈیالوجیز اور نظریات اور تصورات موجود ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے یہ وومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ذرا وومن رائٹس کی ہسٹری کو چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ، ان یہاں پہ جو ہسٹری ہے وومن رائٹ کی تو آپ کو 100 سال بھی نہیں ملیں گے پیچھے. ابھی سٹل ابھی تک جو ہے خواتین کے ساتھ جو ہے مساوات کا جو کنسپٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، ابھی بھی خواتین کو وہ پے نہیں ملتی، فار ایگزامپل دے رہا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، تنخواہ نہیں ملتی جو ایک مرد کو ملتی ہے، ابھی بھی خواتین کے لیے بہت سارے جو جابس ہیں اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں سمجھی جاتی ہیں، ابھی بھی ان کے ساتھ جو عام بیہیویئر ہے وہ ایسا پایا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بالکل یہاں پہ کوئی اے ٹو زیڈ ایکوریٹ ہو چکا ہے سارا سسٹم، اب مسئلہ صرف ہمارے پاس رہ گیا ہے جو ریلیجیس کانسیپٹ ہے وہاں پہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیومن سے تعلق رکھتی ہیں، من عرف و نفسہ سے تعلق رکھتی ہیں، فرق نہیں کرتا ہے یہاں کا مسلمان وہاں کا، یا یہاں کا انسان وہاں کا انسان. تو ایتھیسٹ کو اسلام قبول نہیں کرتا، ہندوؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، سکھ کسی کو بھی قبول نہیں کرتا، اس ایز اے ریلیجیس قبول نہیں کرتا. قبول نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب قبول نہیں کرنا یہ اردو کا لفظ ہے، مصیبت یہ ہے، اب سیم ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے کامن چیزوں کے اندر، یعنی کامن جو ہے مسئلوں کے لیے، وہی ڈیموکریسی والی بات، ڈیموکریسی افغانستان میں بھی ہے، ڈیموکریسی تو سعودی عرب والے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے، یو اے ای بھی کہتا ہے ہمارے پاس بھی ہے، ڈیموکریسی یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، برٹش میں، اب ساری ڈیموکریسی ہی کہلاتی ہے نا، تو ساری ڈیموکریسی ایک ہی ہے؟ نہیں ہے، ایران میں بھی ڈیموکریسی ہے. تو یہ بھی ہے، جب قبول نہیں ہے کا مطلب فوراً اس کا مطلب قبول نہیں ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اس کے اگینسٹ، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے ایتھیسٹ کو اسلام قبول نہیں ہے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے، آئیں پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. قرآن اہل کتاب کو کہتا ہے، یہ تو پھر بھی دو درجے اور دوری ہو جاتی ہے دونوں میں. قرآن اہل کتاب کو کہتا ہے، اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ ہمارے اور آپ کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، یونٹی کرتے ہیں کامن کے اوپر. مولائے متقیان نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کا دینی بھائی نہیں ہے، آپ کی آئیڈیالوجی اس کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کامن ہیومن سوسائٹی میں آپ لوگ زندگی گزار سکتے ہو، اس لیے کہ آئیڈیالوجی مختلف ہونے کے باوجود تم لوگوں میں کچھ چیزیں کامن پوائنٹس بھی ہیں، وہی ہے کہ تم انسان ہو وہ انسان ہے، ایز اے ہیومن آپس میں تم لوگ چل سکتے ہو. ہاں ایز اے مسلمان رسپانسبلٹی کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، تو ہاں جی میں اس کو کوشش کروں گا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بولے بابا ہاں ہم ایکسیپٹ نہیں کر، ہم باطل سمجھتے ہیں سب کو، کسی کو بھی ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو ٹک کر کے کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایکسیپٹ ہے ہمیں، یہ نہیں، کوئی ایکسیپٹ نہیں ہے، ایک بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں ان کو اس میننگز میں، اس کا مطلب ان کی فزیکلی ڈیلیٹ کر دیں ان کو، نہیں ایسا نہیں کریں گے، بیٹھیں گے کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا دین آپ کو مبارک ہو، ہماری آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے، کون صحیح ہے اس پر بات چیت کریں گے. ہاں آپ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ ایکسیپٹ ہیں ہمیں، آپ کی آئیڈیالوجی ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ قبول کر کے ہم آپ کے امپلیمنٹ کریں اس کو، یعنی یہ امپوز کریں ہاں جی یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایتھیسٹ ایز اے باطل نظریہ ہمیں قبول نہیں ہے، ایتھیسٹ وہ جو بندہ ہے وہ ہمیں قبول ہے سوسائٹی میں ایز اے ہیومن کے طور پر، ایکسیپٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
جزاک اللہ. یہاں جنیوا میں تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے،
ہمارے پاس بھی آلموسٹ ہو گیا ہے، لیکن گنجائش ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو، نہیں ہو تو پھر آپ سب کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہی پروردگار عالم ہم سب کو اس وبائی امراض میں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کائنات میں جو تھوڑی بہت پازیٹیو تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اس وبا کے ذریعے سے, کہ اللہ کرے کہ یہ پازیٹیو تبدیلیاں ایسا ہو کہ پوری دنیا اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے لگ جائے, اپنے خالق کو پہچان لیں اور اپنے خالق کی طرف رخ کریں انشاءاللہ تعالی. صلوات بار محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ, خدا حافظ.
شکریہ, السلام علیکم اللہ. نماز کا ٹائم ہو